قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، محترم ماؤں اور بہنوں، کل یتیموں کی سرپرستی، ان کی کفالت، ان کے ساتھ شفقت، ان کے ساتھ عدل و انصاف پر پرانی آیات کی روشنی میں ہم گفتگو کر رہے تھے، اور اسی سیاق و سباق میں تعدد الزواج کا مسئلہ بھی چھڑا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے حدود و قیود اور اس کے شرائط بھی وہاں بیان کیے. پھر اس کے بعد مہر پر گفتگو ہوئی، اور پھر یتیموں ہی کا سلسلہ جاری تھا، لیکن وقت ختم ہونے پر ہم نے گفتگو وہاں نامکمل چھوڑ دی تھی. آج پھر وہیں سے گفتگو شروع ہوتی ہے کہ یتیموں کے مال جن سرپرستوں کے پاس موجود ہو، ان سرپرستوں سے کہا گیا کہ تم یتیموں کے مال کو اپنے پاس رکھو تا آنکہ وہ بلوغت اور رشد کو پہنچ نہ جائیں. دو شرائط رکھے گئے، اور اس سے قبل ان کے حوالے مال حوالے کرنے سے منع کیا گیا. فرمایا ولا تؤتوها السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما، اس مال کو جو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، نادان اور ناسمجھ بچوں کے حوالے نہ کرو. یہاں بہت ہی اہم نقطہ یہ بیان کیا گیا کہ مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک پازیٹیو نقطہ دیا ہے. اکثر و بیشتر ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اکثر و بیشتر ہمارے مقررین اور ہمارے واعظین مال پر بڑی ہی تحقیر آمیز گفتگو کر دیتے ہیں، حالانکہ مال کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں، نہ انسان انکار کر سکتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو انکار کیا ہے، بلکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مال جو تمہاری زندگی کے قیام کا ایک بہترین وسیلہ ہے، متاع حیات ہے، اور ایک اہم ترین شے دنیا کی زندگی کے لیے، اس مال کو نادان بچوں کے حوالے نہ کرو. اس سے معلوم ہو کہ مال کی اہمیت کو گھٹایا نہیں جا سکتا. ایک جگہ مجھے یاد پڑتا ہے ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به، ایک سورہ طہ کی آیت ہے. اس طہ کی اس آیت کے تحت گفتگو کرتے ہوئے بڑے ہی پرجوش انداز میں سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اس آیت میں جو کہا گیا کہ دنیا کی زیب و زینت کی طرف تم آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو، وہاں ایک مخصوص پس منظر میں اس آیت کو اتارا گیا، نازل کیا گیا، اور مسلمانوں کو مال کے سلسلے میں یہ قدر، یہ ویلیو بتایا گیا کہ مال ہی سب کچھ نہیں ہے، اس سے آگے دین ایمان ہے. اس پس منظر میں مال کو کہا گیا کہ اس دنیا کی زینتوں کی طرف تم نظر اٹھا کر نہ دیکھو. سید قطب شہید لکھتے ہیں کہ اس آیتوں کا اگر کوئی مفہوم یہ لیتا ہے کہ دنیا کے مال سے حقارت کی جائے، اس سے نظر انداز کیا جائے، اس سے صرف نظر کیا جائے، دنیا میں فقیر بن کر زندگی بسر کی جائے، تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ مفہوم یہ علماء کا مفہوم ہو سکتا ہے جو ملوکیت کے زمانے میں بادشاہوں سے مغلوب تھے. ایسے علماء نے اگر اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے تو یہ مفہوم ان کے سر تھونک دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اسے بری ہے، اور مال کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے، اور مال ایک اہم ترین شے ہے. تو لہذا قرآن نے کہا کہ یہ مال جو تمہاری زندگی کے قیام کا ذریعہ ہے، اس کو نادان بچوں کے حوالے نہ کرو. تو لہذا احادیث میں بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی جان کی حفاظت میں مارا جائے گا اس کو شہید کہا گیا. اسی جگہ یہ بھی کہا گیا جو شخص اپنی مال کی حفاظت میں مارا جائے گا وہ بھی شہید ہے. گویا اپنا پاکیزہ حلال مال آدمی اسے محفوظ کرنے کے لیے مارا جائے تو وہ شہید قرار دیا جائے گا. اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کسی بندہ مومن کو دنیا میں طیب پاک اور حلال روزی رزق ملتا ہے تو یہ زندگی کی بہترین متاع حیات ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کفر کبھی کبھی فقر و فاقہ کبھی کبھی انسان کو کفر کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے. یہ سب آج ہمارے سامنے ہیں. اور اگر مال نہ ہو تو حضرت عثمان کہاں پیدا ہوتے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا وہ نام کہاں پیدا ہوتا جو آج ہم تاریخوں میں دیکھتے ہیں. انہوں نے جو ثقافت کی، انہوں نے جو تاریخ میں جو نام پیدا کیا، وہ سب مال کی وجہ سے ہے. ان کی اور سروسز بھی ہیں، لیکن مال کے ذریعے سے بھی انہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی. معلوم ہوتا ہے کہ مال ایک اہم ترین چیز ہے. قرآن نے کہا کہ اس مال کو یتیم بچوں کے حوالے اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ دو شرائط تم نہ پاؤ. ایک تو بلوغت ہے. بلوغت کے بارے میں مختلف فقہاء نے لکھا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آثار نہیں تو کم از کم 15 سال اگر ہو جائے تو ہم سمجھیں گے کہ لڑکا بالغ ہو گیا بچہ، اور اس کو اس کے مال حوالے کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک اور شرط یہ لگائی کہ رشد بھی اس کے اندر ہونا چاہیے، شعور بھی اس کے اندر ہونا چاہیے. اور خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ 15 سال سے 25 سال تک کا وہ زمانہ ہوتا ہے جبکہ لڑکا لاوبالیپن کا شکار ہوتا ہے, اس میں اتنی سنجیدگی اور متانت نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ جو کہا گیا وب تلو, ان کی ابتلا کرو, آزمائش کرو, اس عمر میں ان کے ساتھ لین دین کیا کرو, بچوں کو بزنس کے معاملے میں آگے بڑھایا کرو, اور دیکھو کہ اگر وہ میچیورٹی کو پہنچ چکے ہوں تب ان کے مال ان کے حوالے کر دو. ورنہ یہ بات بھی حنفی فقہ میں ملتی ہے, یہ بات کہ اگر کوئی آخر دم تک بھی شعور کو نہ پہنچے, آدمی اگر مینٹلی اس طرح کا نکلے کہ بالغ تو ہو چکا ہو لیکن شعور یافتہ نہ ہو, تو پھر وہ مال اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا. اس کا سرپرست اس کے مال کی حفاظت کرے گا, اس کو بڑھائے گا, اس کی کفالت کرے گا. تو فرمایا کہ اس یتیم کی جو ہے تم آزمائش کرتے رہو, اور اگر وہ آزمائش میں پورے اترے تو تب اسے اس کے مال ادا کر دینا. اس کے بعد یہ فرمایا کہ جب تک وہ بچہ بڑا نہ ہو جائے, رشت کو پہنچ نہ جائے, تم اس کے مال کو اپنے ساتھ رکھو, ملاؤ, بڑھاؤ, اور اس کے اندر بزنس میں لگا سکتے ہو, مختلف طریقے سے اس کو بڑھاوا دے سکتے ہو. دینے کے بعد وہ واپس مال دے دو, لیکن اس دوران جو کچھ خدمت تم نے کی ہے اس مال کو بڑھانے کے سلسلے میں, اس میں تم اپنا حق الخدمت لے سکتے ہو, اپنا محنتانہ لے سکتے ہو, اپنا معاوضہ لے سکتے ہو. لیکن قرآن نے شرط لگایا کہ اگر تم غنی ہو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال سے نوازا ہے, اور تم خود کفیل ہو, تو تمہیں یتیم کے مال میں نہیں کھانا چاہیے, ہاتھ نہیں مارنا چاہیے. اور اگر تم فقیر ہو, بے بس ہو, اور یتیم کا مال تم بڑھاتے ہو, تو چونکہ ایک احسان ہے, تم اس کے سلسلے میں کام کرتے ہو, اس کے مال کی حفاظت کرتے ہو, لہذا اگر تم تنگ دست ہو تو تمہیں حق المحنت لینے کا, اپنا معاوضہ لینے کا حق ہے. یتیم کے مال میں سے تھوڑا تھوڑا اس کام کے لیے جو تم کام کرتے ہو اپنا, اس میں سے اجرت نکالتے رہو. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو مال دیتے وقت گواہ ٹھہراؤ, لوگوں کو سامنے رکھو اور ان کے مال ان کو حوالے کر دو. بات یہاں مکمل ہو گئی. اور اسی میں ایک بات یہ نکلتی ہے, میں وہ بھی رکھ دوں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بیت المال کا مال یتیم کے مال کے برابر ہے. بہت ہی اہم نقطہ انہوں نے کہا. اور اگر یہ بات رکھ لی جائے سامنے ہمارے, تو بیت المال کا مال ہی نہیں بلکہ حکومتوں میں جو حکومت کے ذمہ دار ہوں گے انہیں بھی یہ تصور رکھنا چاہیے, مدارس میں جو چندے اور فنڈز آتے ہیں انہیں بھی یہ تصور رکھنا چاہیے, جماعتوں میں, تنظیموں کے پاس, آرگنائزیشنز کے پاس جو پیسے آتے ہیں وہ تمام مال مال یتیم کے برابر ہیں. اس مال کی حفاظت کرنی چاہیے, اس کو صحیح راستے میں خرچ کرنا چاہیے. پھر جو لوگ حکومت کے ذمہ دار ہوں گے, جماعتوں کے ذمہ دار ہوں گے, مدارس کے مہتمم حضرات ہوں گے, تنظیموں کے ذمہ دار ہوں گے, ان لوگوں کو اگر وہ غنی ہیں تو اس میں سے کچھ نہیں لینا چاہیے, اور اگر وہ تنگ دست ہیں اور ان کا گزر بسر کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے تو اس بیت المال سے کفاف لینے کی اجازت ہے. کفاف کا جو لفظ ہے وہ یہی ہے کہ وہاں آپ کا اگر مارکیٹ ویلیو, آپ ایک اچھے ڈاکٹر ہیں, آپ ایک بہترین بزنس مین ہیں, آپ اپنی وقت اگر بزنس میں لگا سکتے ہیں تو 25-30 ہزار روپے آپ کما سکتے ہیں, لیکن کفاف یہ ہوگا کہ آپ بقدر ضرورت آپ کی زندگی کا گزر بسر ہو جائے, اتنا پیسے نکال لیں, اس کو کفاف کہتے ہیں. اور اسی اصول کی بنیاد پر کفاف حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا طے کیا. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خلافت کی ذمہ داری آن پڑی تو ایک طرف تو ذمہ داری تھی, دوسری طرف دیکھا حضرت عمر نے کہ ایک دن چلے ہیں حضرت ابو بکر اور آپ کے کندھوں پر جو ہے کپڑوں کا بنڈل ہے. پوچھا کہ اے ابو بکر یہ کیا ہے؟ کہا کہ بھائی میری روزی روٹی کا معاملہ تو میرے ذمہ ہے. تو کہا کہ نہیں, اگر تم یہ کپڑے بیچنے لگو گے اور بزنس میں تم اپنا وقت ضائع کرو گے تو پھر حکومت کا کاروبار صحیح طور سے انجام نہیں پائے گا, لہٰذا تم اس کپڑوں کو رکھو اور تم اپنی ضرورت کے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے, ایک عام آدمی, ایک آرڈنری قسم کا جو مڈل کلاس کا آدمی جتنا لے سکتا ہے اتنا تم بیت المال سے نکال لو. دیکھیے کہ حضرت ابو بکر مان گئے اور اس میں سے لیتے رہے, لیکن قربان جائیے ایسے صحابہ اکرام پر کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے کو انہوں نے وصیت کی اور کچھ پیسے ان کے پاس اس زمانے میں جمع ہو گئے تھے, تو جتنا پیسے انہوں نے اپنے 2-2.5 سال کے زمانے میں لیا تھا بیت المال سے وہ سب پیسے انہوں نے واپس کر دیا بیت المال. حضرت عمر کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک دن ان کی بیوی نے میٹھا پکوا دیا, پوچھا کہ یہ کہاں سے پیسے آئے؟ کہا کہ جو پیسے کفاف تمہیں ملتے ہیں اس میں سے میں تھوڑا تھوڑا جمایا کرتی تھی اور وہ پیسے جب جمع ہو گئے تو میں نے اس میں سے میٹھا بنایا. تو حضرت عمر نے کہا کہ اچھا, اتنا پیسے بچ سکتے ہیں ماہانہ, تو اس کو بھی کم کر دیا جائے. لہذا وہ اپنی ماہانہ آمدنی جو بیت المال سے نکالتے تھے اس میں سے انہوں نے کاٹ دیا, اتنا پیسے جتنا ان کی بیوی نے جمع کر کے مٹھائی اور حلوہ بنایا تھا. ایک طرف ان حکمرانوں کو دیکھیے جو بیت المال کے لیے مال یتیم سمجھتے تھے, اور آج کے حکمرانوں کو دیکھیے, اس ملک کے قاو مرکز کے ذمہ داران ہو, قاو قاو حلقے کے ذمہ داران ہو, نہ ان کے وارث ہیں, نہ ان کے آگے کوئی ہے, نہ ان کے پیچھے کوئی ہے, لیکن دنیا میں وہ ایسے عیش و عشرت کرتے ہیں, اپنا مال سمجھتے ہیں اور لوٹ لاٹ مچاتے ہیں. کہاں کہ نظریہ بنا دیا اور نظریہ دنیا سے ختم ہو گیا, تو پھر دنیا میں شیطان نے جو راج کیا وہ راج ہمارے سامنے ہے. بات یہاں اس پر ہم مکمل کر دیتے ہیں, بیت المال یتیم پر. اس کے بعد گفتگو شروع ہوتی ہے وراثت پر. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون. قرآن نے یہ آیت جو نازل کی ہے اس کا پس منظر بھی بتا دوں کہ حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں مارے گئے, شہید ہو گئے. آپ کی شہادت جب ہو گئی تو حضرت قیس نے مال کچھ چھوڑا تھا, لیکن عرب کی جاہلیت کے زمانے میں بھی یہی تھا, موجودہ دور میں بھی ہم آگے آپ کو بتائیں گے کہ جو زور آور ہوتا تھا وہ میت کے مال پر اپنا قبضہ جما لیتا تھا. لہذا قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال پر ان کے بھائیوں نے قبضہ جما لیا, اور قیس بن ثابت اپنے پیچھے غالباً دو بیٹی اور ایک بیٹا ایک بیوی چھوڑ کر گئے تھے, لیکن ان کو ان کے مال میں سے کچھ نہ ملا. تو لہذا قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آ کر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی, فرمایا کہ دیکھیے ہمارے شوہر تو شہید ہو گئے اور جو کچھ مال تھا اس پر ان کے بھائیوں نے قبضہ جما لیا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ انتظار کرو, جواب نہیں دے سکے, اور انتظار کیا, وحی کا انتظار کیا. اور اسی کے پس منظر میں کہا جاتا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ فرمایا گیا کہ تمہارے مردوں میں سے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, مردوں میں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہوگا جو ان کے والدین یا ان کے اقربون ان کے قرابت دار جو چھوڑ کر جائیں گے اس مال میں مردوں کا حصہ ہے. پھر فرمایا گیا وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, اور عورتوں کے لیے بھی ان کے والدین اور ان کے اقربا جو مال چھوڑ کر چلے جائیں گے اس میں انہیں ترکہ ملے گا, اس میں انہیں میراث ملے گی. یہ آیت نازل ہوئی. اس کے بعد فرمایا مما قل منہ او کثر, خواہ وہ کم ہو خواہ وہ زیادہ ہو اس میں یقیناً انہیں ترکہ ملے گا, ان کی وراثت میں انہیں بہت کچھ مال ملے گا. نصیبا مفروضہ, یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ایک مفروضہ ہے, ایک فرض ہے. یہ آیت اتنی پیاری آیتیں ہیں, اور ایک ایک لفظ کے اندر ایک ایک ورڈ کے اندر آپ ایک مفہوم نکلتا ہے, اور اس کے اندر بہت سے جو ہے تفصیلات ملتی ہیں ہمیں. پہلی بات تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے للرجال نصیبم, کہا اسی کے ساتھ کہہ دیا جا سکتا تھا کہ للرجال وللنساء نصیبم, کہا جا سکتا تھا کہ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے ان کے والدین اور ان کے اقربا نے جو مال چھوڑا ہو اس میں ان کے لیے ترکہ ملے گا, کہا جا سکتا تھا. لیکن اس زمانے میں بھی اور آج کے دور میں بھی عورتوں کا حق اکثر مار دیا جاتا ہے, کیونکہ وہ کمزور ہیں, وہ بول نہیں پاتی, وہ اینٹ نہیں پاتی, وہ اپنا زور چلا نہیں پاتی, لہذا ان کا مال ہڑپ کر لیا جاتا ہے. اس کی اہمیت کے پیش نظر قرآن نے مردوں اور عورتوں کو ایکول سٹیٹس دیا. ڈسٹریبیوشن کے لحاظ سے تو فرق ہے, ہم آگے اس پر بھی گفتگو کریں گے ڈسٹریبیوشن کے لحاظ سے, لیکن سٹیٹس یہ ہے کہ مرد کو بھی حصہ ملے گا عورتوں کو بھی حصہ ملے گا. اس بات کو جتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو مکمل جملے استعمال کیے, ورنہ قرآن کا اسٹائل یہ ہے کہ طویل گفتگو نہیں کرتا, بات جتنی مختصر ہو اتنی مختصر کرتا ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے, یہ قرآن کی بلاغت ہے, لیکن یہاں ضرورت تھی تو لہٰذا بات کو ریپیٹ کیا گیا. کہا کہ مردوں کے لیے ان کے والدین اور ان کے اقرابا کے چھوڑے ہوئے ترکے میں سے انہیں مال ملے گا, عورتوں کے لیے ان کے والدین اور ان کے اقربا کے چھوڑے ہوئے مال میں سے انہیں حصہ ملے گا. گویا کہ مرد اور عورت کی اکویلٹی وہاں بتا دی گئی, دونوں کا اکول سٹیٹس, دونوں کو یکساں اہمیت دی گئی, بتایا گیا کہ یقیناً عورتوں کو بھی حصہ ملے گا. پھر فرمایا یہ مما للرجال نصیب مما, جو کچھ چھوڑا ہے. اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے یہ پرنسپل دیا کہ کوئی آدمی اگر مرتا ہے تو ہیریٹیبل پراپرٹی جسے کہیں گے کہ میراث جسے کہیں گے, اس پوری میراث کے اندر ان لوگوں کو حصہ ملے گا. موبائل پراپرٹی یا ان موبائل پراپرٹی ہو یا انہیریٹڈ پراپرٹی ہو یا پھر ارنڈ پراپرٹی ہو, یعنی یہ کہ ایک آدمی مر گیا ہو اور میت کے پاس ایک تو ان موبائل پراپرٹی جیسے پلاٹس ہوں, گھر ہو, جائیداد ہو, ٹینریز ہو, اس کو ہم ان موبائل پراپرٹی کہیں گے جسے ہم ہٹا نہیں سکتے, ان موبائل ہے. موویبل پراپرٹی میں بہت سی چیزیں ہیں, گھر کے ساز و سامان ہیں, فریج ہے, صوفہ سیٹ ہے, اور کیا کیا ضروریات کی زندگی کے سامان ہیں, اور خود اس میں کیش بھی شامل ہو جائے گا موویبل پراپرٹی. پھر یہ ہے کہ جو میت ہے اس کا کمایا ہوا مال بھی ہیریٹیبل پراپرٹی ہے, میراث سمجھا جائے گا, جو اس نے کمایا اس مال کو بھی, اور جو مال اسے اپنے باپ دادا سے ملا ہوگا وہ بھی قابل تقسیم ہے. گویا کہ ہر قسم کا مال مما جو کچھ وہ چھوڑ کر جائیں گے اس میں سے مال کو تقسیم کیا جائے گا. یہ اس وجہ سے ہے کہ آج کے بھی ماڈرن زمانے کے ہندو علماء میں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ پراپرٹیز کا کچھ حصہ عام لوگوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا. یہ قانون ایک الگ ہے, ہندو قانون میں بھی آج بھی ایک پلاٹ ہے تو پلاٹ اگر ڈسٹریبیوشن کے قابل ہے تو اس پر جو بلڈنگ قائم ہوگی وہ پہلے بیٹے کو جائے گا, اس طرح کا کچھ قانون ملتا ہے. قرآن نے کہا کہ جو کچھ وہ چھوڑ کر جائیں گے اس میں مردوں کو بھی عورتوں کو بھی اور اس کے بعد جو کچھ وارثین ہوں گے انہیں حصہ ملے گا. پھر فرمایا گیا ترکا مما ترکا, جو چھوڑ کر جائیں گے تبھی یہ پراپرٹی تقسیم ہوگی. اس پر علماء نے بہت اچھی گفتگو کی ہے کہ کب یہ رائٹ آف انہیریٹنس پیدا ہوتا ہے؟ ایک بیٹے کو اپنے باپ کے مال میں کبھی بھی حق نہیں ہے، جب تک کہ باپ اس دنیا سے چلا نہ جائے وہ وارث قرار نہیں دیا جا سکتا، اس کو وارث نہیں کہیں گے، وہ متوقع وارث ہے، کل وارث ہو سکتا ہے یا وارث ہونے سے پہلے وہ خود چلا جائے گا، بیٹا چلا جا سکتا ہے، باپ زندہ رہ سکتا ہے۔ لہذا قرآن کی قانون کی روشنی میں وراثت اس وقت تقسیم ہوگی جبکہ فرد انتقال ہو جائے، مر جائے، اور کسی کی موت واقع ہونے کے بعد ہی اس پراپرٹی میں لوگ اپنا حق مانگ سکتے ہیں۔ جبکہ آج کی موجودہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب باپ ضعیف ہو جاتا ہے تو بیٹے پریشر ڈالنے لگتے ہیں کہ باپ، اے والد صاحب، تم تو اب قبر میں پیر لٹکا چکے ہو، تمہارے موت کا وقت قریب آ چکا ہے، لہذا جو کچھ گھر بار ہے ہمیں تقسیم کر کے دے دیجیے، پریشر ڈالنے لگتے ہیں۔ حالانکہ نہ باپ کو ایسا کرنا چاہیے نہ بیٹوں کو اس طرح کرنا چاہیے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ باپ سے پہلے بیٹے چلے جائیں۔ لہذا جب تک کوئی فرد زندہ ہوگا اس مال پر اس کی ملکیت باقی رہے گی، کسی کو کوئی حق نہیں ہوگا، تو کوئی اس وقت انہیریٹنس کا قابل نہیں ہوگا، کوئی اس وقت وارث نہیں قرار پائے گا، اس کے مرنے کے بعد ہی ورثہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہندو لا کے خلاف ہے۔ قرآن نے واقعی یہ بہت لاجیکل پوائنٹ بتایا کہ ہندو لا میں یہ ہے کہ کچھ خاص قوانین اور مخصوص طبقوں کے اندر پیدا ایسی حق ہوتا ہے، ایک بچہ اگر پیدا ہو گیا تو اسی دن سے وہ وارث ہو جاتا ہے، اور شعور کو پہنچنے کے بعد وہ اس مال میں سے اپنا حصہ لے سکتا ہے۔ لہذا قرآن نے کہا کہ طرح کا چھوڑ کر چلے جانے کے بعد ہی یہ مال تقسیم ہو سکتا ہے، اس سے پہلے زندگی میں مال تقسیم کرنے پر کوئی اس کو پریشر نہیں ڈال سکتے، اور وہ فرد اپنے مال کا خود مختار ہوگا، چاہے تو تقسیم کرے گا، چاہے تو خوب کھائے پیے گا، اور بہت سا وہ کچھ اپنی من پسند چیز کر سکتا ہے جائز اور لمیٹیشنز کے اندر۔ پھر اس کے بعد ول والدانی ول اقربون فرمایا گیا۔ اب اس میں اس آیت میں یہ پورا جو ہے ایک تمہیدی آیت ہے، پہلی آیت، اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں شیئرز بتائے گئے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ کس کس کا مال تمہیں ملے گا، والدان ول اقربون فرمایا گیا، ایک تو والدین کا مال، پھر اقربا کا مال، یہ دونوں لوگوں کا مال تمہیں ملے گا، اور مال ایسے ہی تقسیم بھی ہوگا۔ اس میں ہم ادھر والا جو چارٹ ہے، میں اس وقت عورتوں سے یہ کہہ دوں چونکہ آواز ہماری عورتوں تک بھی پہنچتی ہے، آج کی اس گفتگو میں بہت سا حوالہ ہم چارٹ پہ دیں گے، اور چارٹ کے حوالے سے بہت سی گفتگو ہوگی، اور آخر وقت تک یہ چارٹ چونکہ بہت آخر وقت میں تیار ہوا ہے، لہذا ہم اس کی دو کاپی نہیں بنا سکے، اگر دو کاپی بنتی تو عورتوں کے لیے بھی ایک کاپی بھیج دی جاتی، لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوا ہے لہذا وہ اطمینان رکھیں، کل انشاءاللہ عورتوں ہی کے ذریعے سے کسی عورت کو تیار کر کے ہم وہاں بھیجیں گے، اور یہ سب کچھ اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو سمجھانے کا ہم ایک اور انتظام کل کر دیں گے، اور چونکہ تراویح کی نماز 9:40 پر ختم ہو جاتی ہے تو 20-25 منٹ عورتوں کے لیے باقی رہ جائے گا، تو اگر عورتیں چاہیں تو کل کسی عورت کے ذریعے سے یہ سب مال چارٹ وہاں بھیج دیے جائیں گے اور وہاں سمجھا دیا جائے گا۔ اگر ادھر کا چارٹ، آخر والا چارٹ ہم پیش نظر رکھیں تو اس میں معلوم ہوتا ہے للوالدانی والاقربون کہ پراپرٹی کا جو مال ہوگا، جو انہیریٹنس کا جو سسٹم ہے اسلام دے دیتا ہے، وہ سسٹم یہ ہے، ہم لوگوں نے 6th-7th ہی میں پڑھا تھا ایکسس، ورٹیکل ایکسس، یعنی ایکس ایکس، وائی وائی اور زیڈ زیڈ، تین پرپنڈیکولر ایکسس ہیں جو ہر دو ایکسس کے ساتھ 90 degree میں ہوتا ہے، یہ ہم لوگ جانتے ہیں۔ اگر ان تینوں لائنز کے جمع ہونے کے نقطے کو ہم میت سمجھیں، جو شخص مرا ہے اس کو ان تینوں لائنز جہاں جمع ہوتے ہیں کوآرڈینیٹ 0-0 پر، اس میت کو ہم سمجھیں تو اس میت کے اوپر کا جو لائن ہے وہ باپ، دادا، پردادا اس طرح سے ہوگا، جسے اصول کہتے ہیں، یا اسینڈنٹ کہتے ہیں انگلش میں، اور اردو میں اصول کہتے ہیں، اصل سے ہے، اصل کہتے ہیں جڑ کو، باپ ہی تو جڑ ہے جس سے بیٹا پیدا ہوتا ہے، دادا ہی تو اصل جڑ ہے جس سے باپ پیدا ہوا اور باپ سے پوتا پیدا ہوا، لہذا اس نقطے سے جیسے آپ اوپر چلیں گے تو گویا کہ وہ اصل ہے، باپ، دادا، ان کی جو پراپرٹی ہوگی والوالدان، تو وہ نیچے تک منتقل ہوگی۔ پھر میت جو وہاں ہے اس سے آپ نیچے کی طرف جائیں گے تو میت کا بیٹا، میت کا پوتا، پر پوتا، اس طرح سے ڈسینڈنٹ جسے کہتے ہیں، فرو، شاخ، برانچز جو ہوں گے اس برانچز تک وہ مال منتقل ہوگا، گویا کہ یہ ورٹیکل ڈسٹریبیوشن ہے۔ سوشالوجی میں دو قسم کے ریلیشن شپ بتائے گئے ہیں، میری گفتگو شاید مشکل نہیں ہو جائے گی، آپ اگر اٹینٹیو رہیں تو سمجھ سکتے ہیں۔ سوشالوجی میں بتایا گیا دو قسم کے ریلیشن شپ ہوتے ہیں، ایک تو ورٹیکل ریلیشن شپ ہوتا ہے، یہ وہی ورٹیکل ریلیشن شپ جیسے باپ، دادا، بیٹا، پوتا، یہ ورٹیکل ریلیشن شپ ہے، کمپنی میں بھی ہوتا ہے، باس ہوتا ہے، اس کے نیچے مینیجر ہوتا ہے اور اس کے نیچے ورکرز وغیرہ ہوتے ہیں، یہ ورٹیکل ریلیشن شپ ہے۔ ہاریزونٹل ریلیشن شپ یہ ہوتا ہے کہ یہاں آپ دیکھیں گے کہ بھائی، بھائی، بہن اور بہن کے بچے، بھائی کے بچے، یہ سب چیزیں ہمسر ہوتے ہیں، گویا کہ یہ ہاریزونٹل ہو گیا۔ اور پھر ورٹیکل اور ہاریزونٹل دونوں نہیں، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ دونوں میں شامل نہیں، بلکہ وہ زیڈ زیڈ ایکسس ہے، وہ جو دونوں کے پرپنڈیکولر ہم نے اس کو بتایا ہے ایک اور کلر سے, ہے نا. تو ول والدانی والاقربون میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب پراپرٹی کا جو ڈیویژن ہوگا, جو ڈسٹریبیوشن ہوگا, اس پر مزید گفتگو ہوگی کہ کیسے اوپر سے نیچے کی طرف, نیچے سے اوپر کی طرف. ایک تو ڈسٹریبیوشن کا یہ طریقہ ہوگا, اور اگر اس لائن میں کہیں لڑکا ہو تو پھر وہ مال ہاریزونٹلی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوگا, گویا کہ بھائیوں کو نہیں جائے گا, بہنوں کو مال نہیں جائے گا. اگر لڑکا اگر کسی کا ہے تو باپ کو جائے گا, لڑکے کو جائے گا ترکہ, اور اس طرح سے تقسیم ہوگا. لیکن اگر لڑکا کسی کے گھر میں ہو جائے تو پھر ہاریزونٹل ڈسٹریبیوشن نہیں ہوگا, جبکہ میاں کا ترکہ بیوی کو ملے گا اور بیوی کا ترکہ شوہر کو مل سکتا ہے. اگر اس ورٹیکل لائن میں کہیں لڑکا غائب ہو, موجود نہ ہو لڑکا, تب یہ پراپرٹی کا مال ہاریزونٹل ڈسٹریبیوشن کے لیے جانے لگے گا. گویا کہ اب بہنیں آئیں گی سامنے, خواہ وہ سگی بہنیں ہوں, خواہ وہ اقیافی بہنیں ہوں, خواہ وہ اللاتی بہنیں ہوں, یا خواہ پھر اور ان کے رشتے دار ہوں, تو وہ مال پھر ہاریزونٹل لائن میں ڈسٹریبیوٹ ہونے لگے گا. بل والدانی والاقربون, تو اب یہاں اقربون کے تین کیٹیگریز ملتے ہیں قرآن سے بھی اور احادیث سے بھی. آگے کی آیت میں معلوم ہو جاتی ہے بات, ہم بتا دیتے ہیں. ایک تو ہے جسے ہم ذوی الفروض کہتے ہیں, جو یہ پورا فروض, ان کا حصہ نکلنا فرض ہے, لازماً ان کا حصہ نکالا جائے گا. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت اہمیت دی ہے, اسلام میں ان کا بہت اعلیٰ مقام دیا گیا. اس میں چار مرد ملیں گے اور آٹھ عورتیں ملیں گی, گویا عورتوں کا حصہ محفوظ کر دیا گیا پہلے. اور مرد میں سے چار ایسے مرد ہیں جس میں بیٹا نہیں ہے, اس لیے کہ بیٹا زوراور ہے. کسی کی مرد کا حصہ اگر مار دیا جا سکتا ہے تو بیٹا باپ کا ہو سکتا ہے, اس لیے کہ اگر کوئی آدمی مرتا ہے اور اس کے جوان بیٹے ہوں تو جوان بیٹے قابض ہو سکتے ہیں مال پر, اور دادا کو وراثت میں کوئی حصہ دینے سے انکار کر سکتے ہیں. لہذا ویکر سیکشن میں باپ بھی آ جائے گا, دادا بھی آ جائے گا, ویکر سیکشن میں دادی اور نانی آئیں گے. ان سب کے حقوق محفوظ کر دیے گئے ذوی الفروض میں. والاقربون میں سب سے پہلے آتے ہیں ذوی الفروض, ذی الفرض اس کا سنگولر ہوگا, شیئرر کہتے ہیں انگلش میں. اس کے بعد ہوگا ریسیڈوئریز, یعنی اصبا کہتے ہیں, عین سواد بے ہے اصبا کہتے ہیں. یہ ہوں گے والاقربون میں جو دوسرے کیٹیگری کے ریسیڈوئریز کہتے ہیں. جو ریسیڈیو بچے گا وہ یہ سب ان کو ملے گا, اس میں سے پہلا بیٹا ہوگا. اگر بیٹا ہوگا تو باپ کو حصہ نہیں ملے گا اصبا کے حصے سے, باپ کو تو ذوی الفروض میں سے ایک حصہ چلا جائے گا, ایک حصہ ہے وہ آگے کیا